زبان میں اصل انسان کون ہے؟
اصل انسان میری ذات ہے. اصل انسان میرے اندر میری ذات ہے, آپ کے اندر آپ کی ذات ہے. اصل انسان تجلی ذات کا وہ نقطہ ہے جس کو اللہ نے اپنی نیابت سے سرفراز کی ہے. اصل انسان جس کو میں کہتا ہوں نا, لفظ میں, یہ میں کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ اصل انسان کو ریفر کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے سنا, سنا تو آپ کے کانوں نے. میں کہتا ہوں میں بول رہا ہوں, لیکن بول تو میرا منہ رہا ہے. آپ کہتی ہیں میں نے کھانا کھایا, اب کھانا تو آپ کے جسم نے کھایا. غور کریں ذرا اس جملے کو. اصل انسان, حضور قلندر بابا اولیاء نے کتاب لوح قلم میں یہ بات وضاحت سے بیان کی ہے کہ یہ مادی جسم لباس ہے. مادی جسم لباس ہے, اصل انسان اس کے اندر بست ہے. کہاں اندر بست ہے؟ مادی جسم میں کہاں, ہاتھ میں بست ہے, سر میں بست ہے, پیروں میں بست ہے, پیٹ میں بست ہے, دل میں بست ہے, کہاں ہے؟ نہیں, اصل میں وہ جو مائنڈ ہے نا, مائنڈ, اس کے بھی اندر روح ہے, اس کے بھی اندر ذات ہے. یہ چار درجے ہو گئے. ذات یعنی نقطہ ذات جو ہے وہ روح سے کام لیتی ہے. روح انرجی ہے, اس کے تین ٹیئرز ہیں, تین درجے ہیں, روح انسانی, روح حیوانی, روح اعظم. اس کی مثال تین اوراق, تین ورقے, تھری لیوز آف اے بک, جس کے آگے چھ صفحے بن گئے. وہ چھ صفوں کو لطائف کہا. اس کے بعد ایک چیز ہے نسمہ, یعنی ذہن, یعنی ذات اور روح نے مل کر اپنے صلاحیتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے, ان کا اظہار کرنے کے لیے ایک میڈیم بنایا جس کا نام ہے نسمہ, یعنی ذہن, یعنی اصل وہ کمپیوٹر جس سے آگے آپ نے سارا کام کرنا ہے. یہ کمپیوٹر جو ہے, یہ نسمہ جو ہے, اسی کو جسم مثالی کہا, اسی کو ذہن کہا. اب آپ کہیں گے نسمے کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں. نہیں, قرآن میں بالکل ذکر ہے, لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم نے چونکہ غور و فکر سے توبہ کی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اوروں کا کام ہے. نہیں, قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ ہر بندے کا کام ہے. یعنی وہ جو ہمارے اندر کا اصل انسان ہے, جو پردے کے پیچھے چلا گیا, جس کے اوپر یہ مٹی کا پردہ پڑ گیا, یہ سارے اس کے کام ہیں. اب آپ ذرا مزید تھوڑی سی تصویر کو واضح کرنے کی اجازت دیجئے, تاکہ یہ باتیں آپ کو اگر مزید اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں مدد کریں گی. دیکھیے, صورت حال یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو اپنا نائب ڈکلیئر کیا. اب جس تخلیق کو, جس مخلوق کو اللہ نے اپنا نائب قرار دیا, ظاہر ہے اللہ نے تخلیق کیا. اللہ چاہتا تو اس کو سارے مراحل کا علم اس کے اندر انسٹال کر دیتا. پورے کارخانہ قدرت کے تمام 17 شعبوں کا علم اس کے اندر ڈال تو دیا, لیکن اس کو کہا کہ پریکٹیکلی سارے کو وزٹ کرو. اب ہم 8 اسٹیشن گزر کے 9ویں اسٹیشن پہ آئے ہیں, جس کا نام ہے عالم ناسوت. کیا ہے؟ اب یہ اس سارے سسٹم کا سب سے گھٹیا, سب سے آلودہ, یعنی دیکھیں نا, کیچڑ, تین کہا اس کو, ہین کہا, یعنی مدت بھی اس کی کم ہے اور غلاظت بھی سب سے زیادہ یہی ہے. اب یہاں سے گزرنا ہے آپ نے, کیونکہ کارخانے میں جہاں صفائی ہو رہی ہے, جہاں سارا کچرا ہے, وہاں کا اگر جنرل مینیجر کو نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا ہینڈل کرے گا اس کو؟ अल्लाह रब्बे करीम ने आपको ये सारे शोबों का क्या कहा, जायजा लेने के लिए यहां से गुजारा जा रहा है। कौन गुजार रहा है? आपको दुनिया में किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अल्लाह ने क्यों पैदा किया था? कि आपको आलम में नासूत का अमली तजर्बा हो और आप यहां से बच के, कीचड़ से बच के गुजर जाएं। कीचड़ से बच के गुजरना तकवा कहला रहा है। तकवे का क्या मतलब है? एहतियात। हजरत अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पे क्या फरमाया? किसी को कोई बर्तरी नहीं है किसी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई फजीलत, कोई बर्तरी नहीं है सिवाय उसके जिसमें तकवा है। ये आपने सुना है ना, पढ़ा है ना मैट्रिक में सारे। क्यों जी? अब ये जो तकवा है ये एहतियात है। क्या? कि दुनिया जो है ये कीचड़ है, अब हम कीचड़ में लेटे हुए नहीं, हमें बच के गुजरना है। उसके लिए आपको ये असल इंसान का शऊर होना बहुत जरूरी है। असल इंसान का शऊर, असल इंसान कौन है? मेरी जात। मेरी जात कौन है? अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता। जब आपको ये रियलाइजेशन होगी कि मैं तो अल्लाह की जात की तजल्ली का एक डॉट हूं, एक नुक्ता हूं, तो आपको कभी ये वहम नहीं होगा कि मैं खुदा हूं, जैसा फिरौन को हुआ था। तो असल इंसान की वजाहत हो गई कि असल इंसान क्या है? असल इंसान अल्लाह का नायब है। असल इंसान अल्लाह की तजल्लिए जात का वो नुक्ता है जो सारा निजाम चलाता है। असल इंसान से आगही ना होने के, अब ये जो हम किस्तों में बात सुनते हैं, कहीं नस्मा के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं रूह के चक्कर में पड़े हुए हैं। हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लौह कलम में वाशगाफ ये बात फरमाई कि कुरान हमें तीन हस्तियों से मुतारिफ कराता है, जात, सिफात और कायनात। यानी जात ने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्वालिटीज अपना ली, वो उसकी सिफात कहलाई। सिफात कायम बे जात है, यानी कि जात की वजह से कायम है। अब उन सिफात का डिस्प्ले जो है वो कायनात कहला रहा है। अब देखे कुन कहा तो सारी रूहें वजूद में आ गईं। जब सारी रूहें वजूद में आ गईं तो अल्लाह ने उनको जब हिस्सियात से आरास्ता करना था, यानी उनके अंदर हिस्सियात तो थी, उनको एक्टिवेट करने के लिए अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या हुआ? उनके अंदर कुव्वत समात पैदा हो गई, उनके अंदर ये असेसमेंट आई कि कौन पुकार रहा है, उनके अंदर ये तजस्सुस लहराया कि कौन पुकार रहा है, तो बसारत एक्टिवेट हो गई। फिर उन्होंने तोला, देखा, समझा, तोला कि वाकई जो हस्ती पूछ रही है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो अल्लाह, उन्होंने अपने अंदर मौजूद वजदान के जरिए उसको जाना, समझा और तस्लीम किया। कालू यानी उनकी नुत्क, यानी कि उनके जबान ने काम करना शुरू कर दिया। ये हिस्सियात अता हुई अलस्तु बिरब्बिकुम कहकर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान की रूह को पकड़ा और उसके अंदर नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अपनी रूह में से कुछ सलाहियतें फूंक दी। दैट मेड हिम स्पेशल। इससे वो अल्लाह की वो मुशर्रफ मखलूक बन गया जिसको अशरफुल मखलूकात कहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की रूह में से कुछ सलाहियतें फूकी गई हैं। यहां पे ये नुक्ता वाज़े कर लें, अल्फाज क्या है आयत के? नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह ने ये नहीं कहा नफ़ख़्तु रूही, यानी अल्लाह ने अपनी रूह नहीं फूकी, रूह में से कुछ फूका। मिन रूही, रूह में से। अब मैंने ये सवाल पूछा हजूर मुर्शिदे करीम से कि हजूर अल्लाह ने अपनी रूह में से क्या फूंका? حضور مرشد کریم نے کہا کہ کچھ خصوصی صلاحیتیں. اب میں یہاں چپ کر جاتا, شانت ہو جاتا, میں نے کہا کہ کون سی خصوصی صلاحیتیں حضور, تو آپ کو سن کے حیرت کا جھٹکا لگنے لگا. حضور مرشد کریم نے کہا غور و فکر کی صلاحیتیں. کیا کہا؟ کہ غور و فکر کی صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی, اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا جو ہنر ہے اس کا نام ہے علم الاسماء. اب بتائیے کہ اصل انسان کون ہوا؟ جس کے پاس علم الاسماء ہے, جس کے اندر اللہ نے اپنی صلاحیتیں منتقل کی ہیں, ودیت کی ہیں اس کو. جی
کچھ فرمایا کہ یہ والا
اسماء
کون سا؟
علم الاسماء یعنی کہ وہ علم جو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے ریلیٹڈ ہے. مثلا اب آپ کچن میں گئے, آپ کو گھرداری کا پورا علم دیا گیا, اس میں کھانا پکانا بھی ہے, کپڑے دھونا بھی ہے, گھر کی صفائی رکھنا بھی ہے, اسے سلیقے سے سجانا بھی ہے, ہاں یا نہیں؟ اب ایک جملہ آپ کی والدہ نے کہا, میں نے اپنی بچی کو گھرداری میں تاک کر دی ہے. کیا کہا؟ گھرداری, یعنی اسے گھر سنبھالنا آتا ہے. اب مہمانوں کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے, گھر والوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ ساری باتیں گھرداری میں آ گئیں کہ نہیں؟ اب اسی طرح علم الاسماء جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں ودیت کی, ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم ہے, اسی کو صفات کہتے ہیں. اسم کس چیز کا نام ہے؟ صفت کا. دیکھیں نا, اب نمک کہتے ہیں, نمک نام ہے نا. اسم ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اسم کا مطلب ہے کوئی چیز, کسی چیز کا, جگہ کا, کسی شے کا نام ہے. اب یہ نام جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ نمک کہنے سے اس کی صفات کا مجموعہ, یعنی جن صفات سے نمک بنا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گئی. اس کا سفید ہونا اس کی صفت ہے, اس کا نمکین ہونا اس کی صفت ہے, اس کا ڈلے کی شکل میں ہونا یا ڈلے کو پیس کے باریک پسا ہوا نمک ہونا, یہ سب کیا ہیں؟ اس کی صفات ہیں. تو صفات کا مجموعہ کیا ہوا؟ نام. تو علم الاسماء کیا ہوا؟ صفات کا علم. صفات کے علم سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو ڈسپلے کرنا ہے, یا اگر کوئی ڈسپلے ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کن صفات سے بنا ہے. ہمارا ذہن ہی نہیں کام کرتا. یہ بات کہی ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے, اس ایک جملے کی شرح کیے چلا جا رہا ہوں کہ اصل انسان کون ہے. اصل انسان وہ ہے جو ان صفات کو سمجھتا ہے. اصل انسان وہ ہے جو ان صفات کے ڈسپلے کو دیکھ کر اس میں نہیں کھو جاتا, بلکہ اس کے پیچھے کام کرنے والی صفات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. کافی ہے بات واضح ہوئی یا نہیں؟ یہ فرمائیے. جی جی. وعلیکم السلام.
نفس
وہ ہے چیز جو سانس آپ کے اندر لے رہی ہے, وہ نفس ہے. دیکھیں اسی ذات کو, میری عرض سن لیجئے, اسی ذات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے لفظ سے پکارا ہے. اسی کو تاج الدین بابا اولیاء نے انا کہا ہے. یہی چیز ہے. دیکھیں من عرف نفسہ, جس نے خود کو پہچانا. یہاں پہ آپ کیا لفظ ترجمہ کر رہے ہیں؟ خود کو, ذات کو. فقط صرف وہ عرف ربہ, جان سکتا ہے اپنے رب کو. غور کریں, ہم نفس نفس کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں چونکہ اس کو پیچیدہ کر دیا گیا ہے, सीधी सी बात है, ये लफ्ज मैं जो है ये सारी चीज है, अच्छी है या बुरी है, दैट इज अनदर स्टोरी। अगर आप अपने आप को बेहतर करते हैं, आपको ये शऊर है कि मैं मखलूक हूं और मुझे अल्लाह की बात को उस तरह समझना जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है, तो आप बेहतरीन मखलूक हो गए। भाई वो बंदा जिसको अल्लाह की बात समझ आ रही है वो अच्छी मखलूक होगा बुरी मखलूक होगा? अब आपको समझ आ गया कि रूहानियत असल में क्या है? रूहानियत इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम अपने इस औकात को समझें कि अल्लाह ने हमें अपने किसी मकसद के लिए तख्लीक किया और हमें हमें उसकी बात को समझना है, यह है रूहानियत। बात वाजे हो गई कि नफ्स क्या है? देखें इसी से लफ्ज तनफ्फुस है, सांस लेना, या तो हन नफ्स मुतमाइन्ना, अल्लाह ने इसको लफ्ज को नफ्स को क्या कहा? सांस इत्मीनान से लेने वाले, उर्जीला रब्बे का, जब तेरा अंदर इत्मीनान होगा तो आपका सांस कैसे चलेगा? हमने कर तर्जमा कर दिया कुरान में नफ्स जो है कुल्ल नफ्सुन जायकतुल मौत, हर सांस ने वापस पलटने का तर्जमा कर दिया, हर शय ने मरना। लफ्ज जायका है ना, ये मैंने आपको बताया कि कुरान में वो जो बंदा सांस ले रहा है, कौन ले रहा है सांस? आपका मादी जिस्म सांस ले रहा है, लेकिन सांस दिला कौन रहा है? आपकी जात, आपकी जात आपकी रूह के जरिए सांस दिलवा रही है उसको। मिक्सअप नहीं करना, जात और चीज है, रूह और चीज है, जहन और चीज है, और उसके बाद मादी जिस्म और चीज है। मादी जिस्म आपको सबको पता है कि ये 50 साल या 100 साल, मतान इलाहीन, ये एक मुद्दत के लिए, हीन भी और तीन भी, तीन कहते हैं सड़ी हुई मट्टी को। मैंने क्या अर्ज किया कि ये सारा निजाम क्या है कि आपको 17 स्टेशनों से गुजारना है, अपने कारखाना है कुदरत के 17 डिपार्टमेंट अल्लाह विजिट करवा रहा है। आप 8 को विजिट करके नीचे 9वें पे आए और कीचड़ में गिरे हुए, शऊर पैदा करना है कि हमने कीचड़ में आलूदा हुए बगैर यहां से गुजरना है। अगर ये शऊर आ गया तो यही तकवा है। अब क्लियर हो गया कि नफ्स क्या है?
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है।
इरशाद,
ये सलफ ना मिनल दोजन, यानी कि अल्लाह ने हर चीज जोड़े की सूरत में बनाई
है। जी जी,
तो हर नोर में भी नर और मादा है, जिस तरह इंसानों में जिन्ना
मैं अर्ज करूं, हमने इसको इन्हीं मानों में लिया, यानी महदूद मानों में, हमने सिर्फ नर और मादा का जोड़ा माना। खलक ना कुम जौजैन, तुम्हारे अंदर जोड़े बनाए, आपके अंदर कितने जोड़ है? हैं? जोड़ों में दर्द रहता है, लोग कहते हैं ना कि मेरे तो जोड़ दुखते हैं, तो ये जोड़ा नहीं है? अब आप गौर करें कि पानी और प्यास भी एक जोड़ा है, जमानियत और मकानियत भी एक जोड़ा है। सबसे बड़ा जोड़ा क्या है? मकसद और तकाजे। देखें, मकासद को पूरा करने के लिए आपको कुछ तकाजे दिए गए। मसलन आप गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी में क्या है? खिला है, खाली डिब्बा है। इस खाली डिब्बे के अंदर क्या है? इसे पेट्रोल चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे ग्रीस चाहिए, इसे तेजाब चाहिए, इसे मोबिल ऑयल चाहिए, इसे ब्रेक ऑयल चाहिए, हाँ या नहीं? ये जो चाहिए ये तकाजे हैं। और मकसद क्या है? कि पैसेंजर्स को, मुसाफरों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। अब मकसद और तकाजे का को एक जा कर देने का नाम है तख्लीक। ये तर्जमा मैं नहीं किया, ये हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बताया कि मकसद और तकाजे को यकजा कर दिया जाए तो तख्लीक वजूद पजीर हो जाती है। गोया तकाजों की तकमील इसलिए करनी है कि हम मकसद को हासिल कर सकें। یہ سب سے بڑا جوڑا ہے. پھر ہے زمانیت اور مکانیت. پھر نیچے آتے جائیں, ہر چیز کے دو رخ ہیں, وہ جوڑے ہیں. مثلا دیکھیں نا, دیکھنے والا اور دکھنے والا, یہ بھی ایک جوڑا ہے. میں بات کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ اسے سماعت میں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. کیا ہوا, یہ جوڑا نہیں بن گیا؟ گویائی اور سماعت جوڑا نہیں بن گیا. ہم نے اسے محدود ترین لیا. کیا کہ جی, نر اور مادہ. بھائی نر اور مادہ, اب کئی جاندار ہیں جو جن میں نر مادہ نہیں ہے. منی پلانٹ کو دیکھیں, منی پلانٹ. اب اس میں کیا ہے؟ جی جی فرمائیے
سر. میرا یہ کوشچن میرے ذہن میں اسی لیے آپ کو ابھی کلیئر ہو گیا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں منی پلانٹ کا. میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا تھا, جس طرح نوئے فرشتے ہیں ان میں تو نرمائے.
شاباش. اب فرشتوں میں جینڈر ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ جو ریپروڈکشن کا سسٹم ہے, اللہ رب کرے آپ نے شاید میٹرک میں وہ یا فرسٹ ایئر میں ایف ایس سی میں پڑھا ہو, اس میں زولوجی اور باٹنی میں, کہ انہوں نے کہا دو قسم کی تخلیقات ہیں, کیا؟ سیکچوئل اور اسیکچوئل. جیسا پیرامیشیم اور بیکٹیریا اور وائرس, یہ سب کیا ہیں؟ ان میں تو کوئی سیکس نہیں ہے. یعنی نر اور مادہ نہیں ہے, سیکس سے مراد نر مادہ. ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزوں میں اللہ نے تخلیقی نظام کو اسیکچوئل رکھا ہے, اور کچھ میں اب فرشتے اور اسیکچوئل ہیں. یعنی کہ ایک روح پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 20,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ان کی تخلیق کا سسٹم یہ. واضح ہو گئی بات؟ اب یہ جو سیکس کا نظام ہے, یہ اصل میں کیا ہے کہ نو جو ہے وہ خود کو ریپروڈیوس کر رہی ہے. اب نو انسانی کیا ہوتی ہے؟ فرد جو ہے وہ اپنی نو کو ریپروڈیوس کر رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
آئی
ایم سو گریٹفل. جی
سر, ایک اور کوسچن ہے.
ارشاد.
جو لاسٹ ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ خواب کے بارے میں نا, عالم رویا کے بارے میں.
جی جی.
تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ خواب, جس طرح ہم خواب دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں سے ہم مل رہے ہوتے ہیں,
جی جی,
تو جو وہ لوگ جو اس عالم ناسوت میں یا عالم عراق میں بھی ہیں, ان سے مل رہے ہوتے ہیں, ملاقات ہو رہی ہوتی ہے,
جی جی,
تو ان کو بھی, ان لوگوں کو بھی اس بات کا یعنی ادراک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ان سے مل گئے ہیں.
بالکل. ذرا سا اس کو تحمل سے سمجھ لیجئے. اصل کھیل ہے حواس کی رفتاروں کا. کیا؟ رویت کے حواس یعنی بیداری کے حواس جو ہیں, ان کی رفتار ہے ایک. ہم بڑا محدود ہیں یہاں. جب ہم سو جاتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے, ہمارے حواس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی کہ جسم ساتھ نہیں دیتا تو ہم سو جاتے ہیں. اب جب ہیں ہم کہاں پہنچے, ہم عالم عراف میں پہنچ گئے. اس کو عالم عراف کہتے ہیں. اگر ہم پرماننٹلی وہاں روک لیے گئے تو ہم فوت ہو جاتے ہیں. اگر اللہ میاں واپس بھیج دیتا ہے تو ہم جی اٹھتے ہیں یا جاگ جاتے ہیں. لہذا موت کا خوف تو آپ کا یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے. اب سب کچھ میرے اور آپ کے اندر ہے. اللہ نے کیا کہا, وفی انفسکم, سب کچھ تمہارے اندر ہے. عالم عراف کہاں ہیں؟ ہمارے اندر. اب جب ہم سو جاتے ہیں, ہمارے حواس کی رفتاریں بڑھ جاتی ہیں, اور ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو ہم نے کبھی صرف نام سنا ہے. بعض اوقات ایسوں سے بھی ملاقات ہوتی جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے حسیات کی رفتاریں جب تیز ہو جاتی ہیں تو ہم شعور سے نکل جاتے ہیں, اور یہ سارا نظام لاشعوری چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے کسی سے. لیکن یہ ایک درجہ ہے. اگر آپ مشقیں کریں گے اور ذہن پہ اتنا کنٹرول حاصل کر لیں گے, آپ سوتے میں جاگ رہے ہوں یا جاگتے میں سو رہے ہوں, یعنی جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہوں, یا یہ درجے ہیں مشقوں سے حاصل ہوتے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا, ہم ایک چیز کو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ابھی اس کو سمجھیں گے, پھر اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں واضح ہوگا. جب وہ تصور واضح ہوگا, ہم اس کی مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح چونکہ جو لوگ آلریڈی وہاں ہیں ان کے حواس کی رفتاریں تو آلریڈی زیادہ ہیں. جب ہم حضور قلندر بابا اولیاء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم ان کو یاد کرتے ہیں, تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قرآن نے کیا کہا ہے, تم کو شعور نہیں ہے ان کی حیات کا, کہا یا نہیں؟ شہداء کے بارے میں ہم نے لیا ہوا اس آیت کو, کیا وہ حیات, یعنی وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ساری باتیں قرآن میں وضاحت سے بیان کی ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ والے ہیں, وہ مطلب وہاں پہ بھی تو درجہ چاہیے نا. میں اگر اس درجے پہ, جس درجے پہ میں ہوں, یہاں پہ بند کا بند ذہن اوپر چلا گیا, تو وہ اوپر جا کے بھی بند ہی ہے. لیکن اگر میرا شعور دنیا میں اس طرح سے کام کرنا شروع کر دے جس طرح اللہ چاہتا ہے, تو یہی ذہن اوپر ساتھ جائے گا نا, میرے جسم تو یہی رہ گیا. اب یہ ذہن جو ہے, اس کی صلاحیتیں جن کا میں نے استعمال کرنا یہاں نہیں سیکھا, وہ سب تلف ہو گئیں. لیکن اگر میں نے استعمال سیکھ لیا, تو اوپر جا کے بھی استعمال کروں گا. تو وہ لوگ جنہوں نے استعمال سیکھا, وہ اوپر جا کر بھی ہم سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں. غور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جی.
بتائیں سر.
جی, وعلیکم السلام.
سر جویہ بتا دیجیے.
دیکھیں نا, تین درجے ہیں, ثابتہ, عیان اور جویہ. تین لفظوں میں جویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ حضور قلندر بابا اولیاء نے اصل میں کام یہ کیا کہ جو پرانی ٹرمنالوجی تھی نا تصوف کی, اس کو استری کر دیا. اب کیا کہا کہ ثابتہ, عیان اور جویہ یاد کریں. وہاں پہ کیا مثال دی ہے؟ رائٹر کی, کہ رائٹر کے ذہن میں خیال آیا, یہ ثابت ہے. پھر وہ خیال کی تشریح ہوئی, یہ آیان ہو گیا. پھر وہ جب لکھنے بیٹھا تو یہ جویہ ہو گیا. بعد میں آگے چل کے کتاب میں فرمایا کہ یہ ثابتہ, آیان اور جویہ اصل میں روح اعظم, روح انسانی اور روح حیوانی کے نام ہیں. لنک اپ کریں نا, جیسے انہوں نے کیا. حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی تھی اور وہ یہ مفہوم لیتے تھے, اور انہوں نے اس مفہوم کو استری کر کے بتایا کہ جس سطح پہ, اور اس کا اصل ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ انتہائی خوبصورت ہے. کیا؟ کہ ثابتہ علم کو کہتے ہیں, عیان فکر کو کہتے ہیں, اور جویہ عمل کو کہتے ہیں. کیا؟ علم, فکر اور عمل کے یہ تین درجے ہیں جن کو آپ روح اعظم, روح انسانی, روح حیوانی کہیں, یا ثابتہ, عیان اور جویہ کہیں. واضح ہو گیا؟ تینوں چیزیں واضح ہو گئیں. جویہ میں عمل ہوتا ہے. یہ جو میکینیکل پروسیسز ہیں جسم کے, باڈی کے, یہ سارے جویہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم.
میرا سوال تھا,
ارشاد
سر. میرا سوال ہے, ادا انہو بکل شائن محیط, اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کر
جی جی
احاطہ کیا ہوا ہے.
جی جی
اللہ کی یہ صفت جو ہے اس کا عکس انسان کے اندر بھی ہے.
بالکل ہے.
کیا انسان میں بھی خط اس کا احاطہ ہے؟
اصل میں آپ یہ جملہ وہاں توجہ سے پڑھیں, آپ یہ جملہ وہاں ذرا توجہ سے پڑھیں. کیا لکھا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو تجسس کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس ہے. غور کریں کیا فرمایا, اللہ کی صفت محیط انسان کو کس صورت میں حاصل ہے کہ انسان تجسس کرتا ہے, جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں نا جب آپ جان لیتے ہیں کسی چیز کو, کسی بندے کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ کا ذہن اس کا اس کی صفات کا احاطہ ہی تو کر لیتا ہے, ہاں یا نہیں؟ بس یعنی دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا عکس منتقل کیا ہے. میں نے اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ساری مخلوق دیکھتی ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے, ہاں یا نہیں؟ تو مخلوق کا دیکھنا اصل میں کیا ہے؟ مخلوق کا دیکھنا اللہ کی صفت بصیر کا عکس ہے. اللہ کی صفت بصیر اصل ہے. اس کی مثال سن لیں, میں ایک وقت میں ایک سمت میں ایک فاصلے پر ایک چیز دیکھتا ہوں. یعنی مخلوق جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سمت میں ایک فاصلے پر ایک چیز دیکھ سکتی ہے. اللہ رب کریم تمام اوقات میں دیکھتا ہے, اللہ رب کریم تمام سمتوں میں دیکھتا ہے, تمام فاصلوں پہ دیکھتا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. ذرا اس کے ویژن کا وسعت اور تناہیت, لا تناہیت کا اندازہ کریں. اور میری اور آپ کی بصیرت اس کی بصیرت کا, اس کی بصارت کا محض ایک ہلکا سا عکس ہے. اس کو بھی ہم پورا استعمال نہیں کر رہے, حالانکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اسی طرح اللہ سمیع ہے, تو ہم بھی سنتے ہیں, لیکن میں کیا سنتا ہوں؟ دو کان رکھنے کے باوجود میں ایک وقت میں ایک بندے کی بات ہی سن سکتا ہوں, وہ بھی خاص فریکوینسی اور ایک خاص پچ کی آواز ہی سن سکتا ہوں, ہاں یا نہیں؟ میری سماعت بہت محدود ہے. اللہ رب کریم نے چاہا, فرمائش کی ہے ہم سے, ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ صلاحیتوں اور صفات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی اس سمت میں. ہم سنتے ہیں, مجھے نہیں سنائی دیتا تو آلہ لگا لیتے ہیں, بات ختم. اللہ کہتا ہے تم دور سن سکتے ہو, ہم نے ٹیلی فون بنا لیا. اللہ کہتا ہے تم دور دیکھ سکتے ہو, ہم نے ٹیلی ویژن بنا لیا, دوربین بنا لی. ذرا غور کریں انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاع جو اس کو آیان میں, یعنی روح انسانی کے درجے پہ, یعنی اس کے ذہن میں, دیکھیں نا اسی تین درجوں کو روح, ذہن اور جسم کہا گیا. اللہ کی طرف سے ایک اطلاع آتی ہے, بجائے ہم اس اطلاع کو سمجھ کے اس درجے پہ استعمال کریں. کیا کر رہے ہیں؟ آلات اور اوزاروں سے مدد سے وہ صلاحیت کو شکل بگاڑ کے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے ایجاد کر لیا, اور آپ مروب ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی صفات ہی تو ہمارے اندر کام کر رہی ہیں. تجسس اللہ کی صفت محیط ہے. یہ جو ہمارا اخلاق ہے یہ اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر ہے. اخلاق سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے؟ میں اپنی تصویر دوسروں کے ذہن میں بنا رہا ہوں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. خلق سے یہ لفظ تخلیق کرنا. اللہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے, ہر چیز کو تخلیق کر رہا ہے, وہ خالق ہے. میں اور آپ اس کا ایک ہلکا سا عکس ہونے کے ناطے کیا ہے, اخلاق حسنہ سے کام لے سکتے ہیں اگر ہم لیں. اگر ہم اخلاق حسنہ یعنی اچھی طرح اپنی تصویر دوسرے کے ذہن میں پینٹ کریں گے, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی صفت تخلیق کا استعمال. نئی بات کہہ دی میں نے. کیوں جی؟ ارشاد.
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خواب کسی اور کا تھا, اور اس میں کیا حکمت ہے, اور کسی اور کا خواب ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟
معافی چاہتا ہوں, آخری لفظ کیا فرمایا آپ نے؟ کسی اور کا خواب
ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟
اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن میں سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف کو تاویل الاحادیث کا علم دیا گیا. کیا دیا گیا؟
تاویل الاحادیث.
کیا مطلب؟ حدث کہتے ہیں واقعے کو, حدث کہتے ہیں کسی چیز کے رونما ہونے کو, اسی سے لفظ حادثہ ہے. لیکن ہم نے حدیث کا مطلب لیا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا, وہ ہم نے اس کو مفہوم کو محدود کر دیا. اب یہ تھوڑا ہی کہ ہم یہ مطلب لیں گے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ کر سکتے تھے یا ان کی تاویلیں دے سکتے تھے. غور کریں, تاویل الاحادیث یہ اللہ کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ ایک واقعے کو دیکھ کر اس کے پیچھے حکمتیں جان سکے کہ یہ بات کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کیا رموز ہیں, کیا اسرار ہیں, کیا مصلحتیں ہیں. کیوں جی؟ غور کریں, یہ سب کیا ہیں؟ علم ہے نا, علم کی ایک قسم ہے نا. اور پھر اس کا فائدہ دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ اس علم کا بینیفٹ یہ ہے, یہ علم نافع کی جو اصطلاح ہے وہ اسی قسم کے علوم کے لیے کہ جو کسی کے کام آ سکے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا, اللہ رب کریم نے اس کے ذہن میں ایک پروگرام پورا ڈسپلے کیا. اب وہ صاف لفظوں میں بھی اس کو کہا جا سکتا تھا, لیکن اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. اسی بہانے حضرت یوسف کی صلاحیتوں کو سامنے لانا تھا. بات حضرت یوسف تک پہنچی, اس کے سارے علماء ہار گئے. انہوں نے کہا کہ میڈلے آف تھاٹس غیاس العالم, کیا کہ وہ مطلب کچھ اس طرح کا لفظ ہے, معافی چاہتا ہوں میں لفظ بھول گیا. میڈلے آف تھاٹس یعنی کہ یہ پراگندہ خیالی ہے, اس کے سارے علماء نے اس کو پراگندہ خیالی کہا. حضرت یوسف کی وزڈم اور بصیرت اور نے فراست نے ان کو کیا فرق بتایا کہ یہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگلے 14 سال کا پروگرام اللہ نے دیا ہے, 7 سال فراوانی کے ہوں گے, 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. فراوانی کے دور میں اگر تم نے ذخیرہ کر لیا چیزوں کو, اور ان 7 سال اگلے 7 قحط کے 7 سالوں میں تم نے اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیا تو تم اس دور سے گزر جاؤ گے, ورنہ سارے مر جاؤ گے. بادشاہ نے سن کے حیرت کا اظہار کیا, اس نے کہا کہ جی پلیز اس کا حل بتائیں. اب ظاہر ہے 14 سالہ پروگرام تھا. حضرت یوسف نے کہا میں کر دیتا ہوں, میں امین بھی ہوں اور حفیظ بھی. اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا. اور انہوں نے کیا کیا, پہلے ہی سال جب فصلیں ضرورت سے زائد فراوانی سے ہوئیں تو ان کو راشن بندی شروع کر دی. وہ راشن بندی اس طرح سے کی کہ بھئی جتنا استعمال کرتے ہو وہ لیتے جاؤ, باقی سارا سٹوریج میں گیا. غور کریں, تب جا کے وہ اس پورے قحط سالی سے کس سلیقے سے گزر گئے. اب یہ علم کا استعمال ہوا یا نہ ہوا؟ میں نے ابھی کیا عرض کیا, ثابتہ روح اعظم یا علم کو کہتے ہیں روح, سب علم. پھر نیچے فکر ہے، اسی کو ایان کہتے ہیں، اسی کو نسمہ کہتے ہیں، اسی کو ذہن کہتے ہیں، اسی کو روح انسانی کہتے ہیں. اور پھر اس سے نیچے عمل پذیری جو ہے، اسی کو جویہ کہتے ہیں، اسی کو روح حیوانی کہتے ہیں، اسی کو جسم کہتے ہیں، اسی کو عمل کہتے ہیں. تو یہ سارے علوم قرآن میں ہنٹ کیے گئے تاکہ ہم ان کی کھوج لگائیں. بات واضح ہو گئی؟ بہت شکریہ جی. اور کوئی سوال ہے یا کافی ہے؟ ارشاد.
جس طرح ہوتا ہے نا کہ ذات کا عرفان ہو گیا، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، پہلے کہاں تھے اور آگے کہاں جائے. تو جو اللہ کا عرفان ہے، لاسٹ لیکچر جو میں نے آپ کا سنا تھا اس میں تھا کہ اللہ کی صفات کا، یعنی اس اللہ کے عرفان کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ چلے، یعنی ان کے بارے میں علم حاصل کرنا.
جی جی.
تو جو باقی جو بنیادی کوشچن ہیں جو بچپن سے ہی ایک دماغ میں ہیں، میری بیٹی نے بھی ابھی یہی کوشچن کیا ہے، اللہ کہاں سے آئے.
اب اس کی جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ہم سوچتے ہیں بطور مخلوق، اور اللہ کو بھی ایک مخلوق سمجھ کے ایسے سوال آتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ خانہ حذف ہو جائے گا کہ اللہ خالق ہے اور مخلوق کی طرزیں اس پہ لاگو نہیں ہوتی. غور کریں کیا کہہ دیا میں نے. جب ہم دیکھیں نا، مخلوق کا کوئی ماں باپ ہوتا ہے، قل ہو اللہ ہو احد، اللہ رب کریم نے کیا اس صورت میں فرمایا کہ نہ وہ کسی کو جانتا ہے نہ کسی سے جنا گے. کیا مطلب؟ صاف تو بتایا. ہم بچوں کے سوال کا جواب دینے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیونکہ ہمارا اپنا کانسیپٹ نہیں کلیئر. جب آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، تو آپ خود کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے. اب آپ یہ سوال جب بچہ پوچھتا ہے، یا میرے ذہن میں جب یہ سوال آیا کہ اللہ سے پہلے کون تھا، بھئی پہلے اور بعد ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. تو ٹائم تو اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ تو وقت کا خالق ہے، تو پہلے کہاں سے آ گیا، بعد میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اسی لیے تو کہا، یہ اسی کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے، ہو والاول و ہو والآخر، ہو والباطن و ہو والظاہر، کہا یا نہیں کہا؟ اصل میں ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹے وہ خالق ہے. مثلا اب آپ ایک تصویر بناتی ہیں تو آپ مصور ہوئی نا. اب جو کچھ آپ جانتی ہیں کہ تصویر جانتی ہے، اب آپ تصویر بنا رہے ہیں، اب تصویر کہے آپ کو کس نے بنایا؟ تو تصویر کا اور مصور کا جو فاصلہ ہے، وہی خالق اور مخلوق کا فاصلہ ہے. جن چیزوں کو ہم بطور مخلوق تولتے ہیں، ظاہر ہے وہ خالق پہ اپلائی نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا کل کہہ دیجیے، ہو اللہ ہو احد، اللہ ہی تو ہے جو احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں یا نہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ لا احتیاج ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، یعنی کہ وہ پروکریٹو سسٹم سے بالا تر ہے. ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھیں. جب آپ سمجھیں گے تو بچوں کے سب ایسے سوالوں کے جواب دینے ضروری ہیں، ان کو یہ شعور دینا ضروری ہے کہ بیٹے ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی طرزیں خالق پہ نہیں لاگو ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا، اللہ رب کریم وقت کا خالق ہے، ہاں یا نہیں؟ अब मैं उसे वक्त से नापूंगा, वो जो वक्त का खालिक है क्या, मैं उसको वक्त से नापूंगा। अगर मैं ये गलती कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं अपनी महदूद तर्ज फिक्र से अल्लाह को समझने की काविश कर रहा हूं, जो कि जाहिर है नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं उसको खालिक मान लूंगा कि वो वक्त का खालिक है, क्या मतलब हुआ कि ये सारी चीजें मफरूजा हैं, असल हकीकत कुछ और है। ठीक हो गया, चल खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। या और कोई किसी का है कोई सवाल?
ये जो ख्वाब था
जी हाँ, देखें इत्तला के टुकड़े किए गए, आप कहते हैं इस पहाड़ी की उम्र 100,000 साल है, ये आखिर में पढ़ेंगे किताब के लौह कलम के आखिर में, ये सारी बातें हजूर कलंदर बाब वालिया ने वाजे की हैं। इत्तला तो एक ही सेकंड में होती है, आगे शऊर उसके टुकड़े करता है, और जब उसे तरतीब के साथ गुजारता है तो हम कहते हैं जमाने मतवातर में से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, वो चूंकि लाशऊर यानी रियल टाइम से तलाई नॉन सीरियल टाइम में यानी ख्वाब में, उसने टुकड़े देखे, 7 गायें मोटी ताजी, 7 सूखी गायें जो मोटी गायों को खा रही हैं, घास नहीं खा रही। गौर करें इसमें कितने राज थे, ये तावीलुल अहदीस जानने वाला बंदा जानता था। अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह आप पे भी करम करेगा, ये आपको भी बातें समझ आ जाएंगी। इत्तला तो एक ही होती है, एक सेकंड में, आगे हम उसकी शरह करने में कि जिस पहाड़ी की उम्र 100,000 साल है, इत्तला कितनी देर में आई, इस पहाड़ी की उम्र 100,000 साल है, 1 सेकंड है जितनी देर में मैंने ये जुमला बोला। लेकिन मेरे जहन ने, मेरे शऊर ने इसके 1,00,000 टुकड़े करके 1,00,000 साल की तवालत को महसूस किया। ये तर्ज इदराक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बातें आप आगे जाके इस किताब में मुतालिया फरमाएंगे। ठीक हो गया, चले अपना ख्याल रखिए, बात रहती है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।